صیغه چهل و چهارم قرن بیان. حسب بیان بعض مفسرین در اصل اقرار نبودا. حسب قاعده مذکوره آنفن رای اول را بعد نقل حرکتش حذف کردند، حاجت حمزه وصل نماندا، لہذا بی افتاد قرن شد. و در بیضاوی یک توجیه آ قرن مثل خفنا، اسقار یا قارو مثل خاف یا خافو، و معنی آم مقارب با ماده قرار نوشتا. مصنف رحمه الله قرآن میں آنے والے مختلف مشکل صیغے جو ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ایک قیمتی بات ذکر کی تھی غواشن اور جوارن سے متعلق. مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ جوارن اور غواشن جیسے صیغے جو ہیں ان میں طویل بحث ہے، اور بحث ان میں یہ ہے کہ ان میں قازن والا قانون لگتا ہے، کیونکہ غواشن اور جوارن یہاں آخر میں اصل میں یا تھی، غواشی جواری، اور یہ اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں، یا یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، یا اضافت کے ساتھ، یا ان دونوں کے بغیر. اور جب یہ الف لام اور اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو پھر حالت رفعی اور جری میں یا برقرار رہتی ہے، البتہ ساکن ہوتی ہے. اگر الف لام اور اضافت کے بغیر یہ استعمال ہو تو حالت رفعی اور جری میں یا گر جاتی ہے اور را پر تنوین آ جاتی ہے، تو اس کو غواشن اور جوارن پڑھتے ہیں. تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ قاضی جیسے الفاظ، یعنی جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے ماقبل کسرہ ہو، وہاں تو ٹھیک ہے، حالت رفعی اور جری میں جب بغیر الف لام اور اضافت کے ہوں تو یا گر جائے گی کیونکہ تنوین آئے گی. لیکن یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ غواشی اور جواری جیسے الفاظ جو ہیں یہ تو منتحل جمعہ کا صیغہ ہے، اور جمع منتحل جمعہ کا صیغہ جو ہے وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے، اور اس کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتی. یہاں پر جب تنوین نہیں آئے گی تو پھر اس میں اعلال کیسے ہوگا، یا کیسے گرے گی؟ تو پھر صرفی حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر انصراف. اعلال مقدم ہوتا ہے غیر انصراف پر، پہلے اعلال ہوتا ہے، کلمے کی صورت بن جاتی ہے، اس کے بعد اس پر حکم لگاتے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف نہیں ہے. اور ہر اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے، چنانچہ یہ غواشن اور جوارن کی جو اصل ہے وہ تنوین کے ساتھ نکالی گئی، جواریون غواشیون، اور پھر یہاں پر یا پر ضمہ ثقیل تھا وہ گر گیا، آگے نون تنوین بھی ہے اور یا بھی ساکن ہو گئی، تو اجتماعی ساکنین آیا، اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حالت رفعی اور جری میں یا گر گئی اور را پر تنوین آ گئی، تو کیا بن گیا؟ غواشن اور جوارن بن گیا. تو اس کے بعد پھر اب ہم نے حکم لگانا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے یا نہیں. لیکن اب جب اعلال ہو چکا تو یہ تو مفرد کا وزن بن گیا، سلامن اور کلامن کی طرح، تو اب یہ غیر منصرف نہیں، لہذا اس پر تنوین باقی رہے گی اور یا حذف رہے گی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں اس میں تفضیل اعلی اور اولا جیسے الفاظ ہے، وہاں پر غیر انصراف کی وجہ صرف وزن نہیں ہے بلکہ وزن فعل کے ساتھ وصف بھی ہے، اور اعلال کرنے کے بعد بھی اس وزن میں کوئی خرابی نہیں آتی. وہ اعلال کر دیں پھر بھی وزن فعل برقرار رہتا ہے اور وصفیت برقرار رہتی ہے، وہ اعلال کے بعد بھی غیر منصرف رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تنوین آخر سے گر جاتی ہے، اور جب تنوین گرتی ہے تو وہ جو الف درمیان میں گر گیا تھا تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے، وہ الف واپس آ جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے؟ اعلی اور اولا. اور پھر بتلایا تھا کہ صاحب فصول اکبری جو بہت بڑے صرفی گزرے ہیں، انہوں نے اس اشکال سے جان چھڑانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے غواشن اور جوارن جیسے الفاظ کو قاضی کے ضابطے کے تحت رکھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو قاضی سے علیحدہ کر کے اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ ضابطہ بیان کیا، اور وہ ضابطہ یہ کہ فواعل وزن پر، یعنی فواعل وزن سوری پر جو بھی لفظ آئے اور وہ ناقص ہو آخر میں یا ہو، تو پھر اس صورت میں حالت رفعی اور جری میں جبکہ وہ بغیر الف لام اور اضافت کے ہو تو وہ یا گر جاتی ہے اور را پر تنوین آ جاتی ہے، اور اضافت اور الف لام کی صورت میں یا گرتی نہیں البتہ ساکن ہو جاتی ہے. اب جب یہ ضابطہ ذکر کر دیا تو اس ضابطے پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ اس ضابطے کے اندر تو فواعل وزن ذکر ہے جو کس کا وزن ہے، جمع منتحل جمع، گویا یہ قانون صرف اسی سے متعلق ہے. تو جو بھی لفظ ہے اس کے اندر یہ اعلال کریں گے یا کو گرا دیں گے حالت رفعی جری میں جبکہ اس پر الف لام اور اضافت اس کی نہ ہو، اور اگر الف لام اور اضافت ہو حالت رفعی جری میں تو پھر یا کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. تو انہوں نے جو زیادہ مشقت تھی اس کو تخفیف میں بدل دیا بھائی، آسان اس کے لیے الگ ضابطہ ہی بیان کر دیا جس پر اعتراض وغیرہ ہوتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں ہم نے بھی انہی کے طریقے کو اختیار کیا اور اپنی اس کتاب میں ضابطہ نمبر 25 وہی ذکر کیا جو صاحب فصول اکبری نے ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد مصنف نے ایک اور قیمتی بات ذکر کی تھی کہ قاضی یا جواری جیسے الفاظ جو ہیں جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کیا ہو، کسرہ ہو، ان وہ جب معرف باللام ہو تو کبھی کبھار ان کے آخر سے یا کو عرب ویسے ہی گرا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. تو الداعی اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں، الداعی. الجواری اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں، الجواری. التنادی اس کو کیا پڑھتے ہیں، التنادی. تو یہ جو اسماء ہیں جو معرف باللام ہیں آخر میں یا ہے یا سے ما قبل کسرہ ہے تو اس میں عرب بعض اوقات یا کو گرا دیتے ہیں تخفیف کے لیے. اب آئیے آج کے سبق کی طرف. دیکھیے کتاب پر صیغہ چہل و چہارم قرنا. جی قرنا صیغہ اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. بیان حسب بیان بعض مفسرین دراصل اقرار نبودا، کہتے ہیں بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ دراصل اقرار نہ تھا، حسب قاعدہ مذکورہ آنفن اسی ضابطے کے مطابق جو مذکور ہوا آنفن ابھی، وہی ضابطہ جو ابھی ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا تھا، فضل تم کیا تھا، فضلیل تم. تو عرب کیا کرتے ہیں بعض اوقات مضاف کے اندر ایک متجانس کو حذف کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، اصل میں تھا اقررنا تو ایک را کو کیا کر لیا گیا، حذف کر لیا گیا. کس طرح، اصل میں کیا تھا، اقررنا قر یقر قرارن بھائی. جی تو اس سے اقررنا کون سا صیغہ ہے، شابش، صیغہ ہے جمع مونس حاضر کا، اور فعل کون سا ہے، امر ہے بھائی، اقررنا اقررنا. تو یہ اصل میں توجہ ہے اقررنا تھا. پھر عرب کیا کرتے ہیں متجانسین میں سے ایک کو بعض اوقات حذف کر لیتے ہیں، تو یہ جو پہلی را ہے اس پر فتحہ ہے، اس را کا فتحہ قاف کو دے دیا اور را کو حذف کر دیا. توجہ ہے، را کو جو جس را پر فتحہ ہے اس را کا فتحہ قاف کو دیا اور را کو حذف کر دیا، اور جب قاف متحرک ہو گیا تو اب شروع میں حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو وہ گر گیا، تو کیا بن گیا، قرنا. صورت سمجھ میں آ گئی، تو قرنا گویا امر کا صیغہ ہے جمع مونس حاضر کا بھائی، اور ہفت اقسام میں یہ کیا ہے، مضاعف ہے بھائی، مضاعف ہے. تو کہتے ہیں حسب بیان بعض مفسرین در اصل اقرار نہ بودا، بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ اصل میں اقرار نہ تھا، حسب قاعدہ مذکورہ آنفن. حسب قاعدہ مذکورہ آنفن، آنفن کا معنی ہے ابھی ابھی، لیکن یہ ماضی والا ابھی ہے، ماضی والا، देखो उर्दू में दोनों के लिए अभी का लफ्ज है, हाल के लिए भी और माजी के लिए भी। मैंने अभी आपसे यह बात की थी, तवज्जो है, ये अभी कौन सी किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, माजी के लिए, यानी अभी करीब के जमाने में। मैंने अभी आपसे यह बात की थी, ये अभी कौन सा है, माजी वाला है। और एक हाल के लिए भी अभी उर्दू में बोलते हैं, मैं अभी यही बयान कर रहा हूं, देखो ये कौन सा अभी है, हाल के लिए है। तो उर्दू में माजी के लिए भी अभी बोलते हैं और हाल के लिए भी अभी, जो करीब के माजी हो उसके लिए भी अभी बोलते हैं और हाल के लिए भी अभी बोलते हैं। लेकिन अरबी में अलग लफ्ज हैं, हाल के लिए जो अभी हो उसके लिए बोलते हैं अल आना, अभी, अल आना इस वक्त, अभी। और माजी के लिए जो अभी है उसके लिए बोलते हैं आनिफन, क्या बोलते हैं, आनिफन, अभी, यानी अभी माजी के अंदर, करीब ही, करीब ही भाई। तो ये है मज़कूरा आनिफन, अभी जो जिक्र किया गया भाई, माना समझ में आ गया। तो कहते हैं हस्ब बयान बाज मुफसरीन दर असल इकरार न बूदा, बाज मुफसरीन के बयान के मुताबिक ये असल में इकरार न था, हस्ब कायदा मज़कूरा आनिफन, अभी जो जिक्र किया गया कायदा उसके मुताबिक राय अव्वल रा बाद नकल हरकतश हजफ कर दंद, राय अव्वल रा पहली रा को बाद नकल हरकतश उसकी हरकत नकल करने के बाद हजफ कर दंद, हजफ कर दिया। हाजत हमजा वसल न मानदा, हमजा वसल की जरूरत न रही, लिहाजा भी उफ्ताद, लिहाजा वो गिर गई, कर न शुद, तो कर न हो गया। तरीका समझ में आया। व दर बैजावी यक तौजी है आ कारना मिसले खफना, और बैजावी के अंदर उसकी एक तौजीह जो है वो कारना मिसले खफना है। ये आपकी किताब में हरकात वगैरह गलत लगी हैं, कीरना नहीं भाई, कुरान में कीरना आया है या कारना आया है, कारना, तो ये कीरना नहीं है, कारना है, और खेफना नहीं है, खाफना है, खाफना है। अच्छा मुझे बताओ भाई खेफना कौन सा सीगा है, खेफना सीगा जमा मुअन्नस गायब, किस तरह, खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता खेफना, तो फेल कौन सा है, माजी मारूफ, माजी मारूफ में जमा मुअन्नस गायब का सीगा है भाई खेफना। और हफ्त अकसाम में क्या है, अजवफ है भाई, अजवफ है, अजवफ वावी खाफ है खाफो, ये तो था खेफना। और खफना कौन सा सीगा है, खफना जी, शाब जमा मुअन्नस हाजिर है और फेल कौन सा है, अमर है, खफ खाफा खाफू खाफी खाफा खाफना, तो ये खफना अमर का सीगा है भाई, पीछे भी इकरारना कौन सा सीगा था, अमर का था, तो ये करना है, करना मिसले खफना, करना है किसकी तरह, खाफना की तरह। अजकारा या कारू, और किस मादे से है, किस बाब से है, कारा, कारा या कारू मिसले खाफा या खाफू। व माना आ मुकारिब बमाद करार नविश्ता, और इसका माना जो है मुकारिब बमादे करार नविश्ता, मादे करार के करीब लिखा है अपनी तफसीर के अंदर, अल्लामा बेजावी ने अपनी तफसीर के अंदर भाई इसके में एक और इहतेमाल क्या लिखा है, ये मुजाफ नहीं है बल्कि ये अजवफ है, और कर्रा मादा नहीं है बल्कि मादा क्या है, कारा है, और अमर का सीगा है करना, और किसकी तरह है, खफना की तरह, और इसका माना मादा करार के करीब लिखा है, यानी उसके करीब है, उसके क्या है, करार का माना है करार पकड़ना, कहीं पर ठहरना, कहीं पर ठहरना। औरतों को हुक्म दिया जा रहा है ना कि घरों में रहो, कुरान में किस तरह आया है, वकार न फी बुयूत कुन्ना, तो वकार न अमर है कि औरतों तुम अपने घरों में रहो, घरों में रहो, तो अमर का सीगा है। मादा इसका अगर करार हो काफरा रा कर रहा हो तो फिर इसका क्या माना, करार पकड़ना। अल्लामा बेजामी ने दूसरी तौजीह क्या लिखी है, قارا یا قارو سے ہے، اجوف ہے، اور اس کا معنی قرار کے قریب لکھا ہے. مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ وہ معنی عام مقارب بمادہ قرار نوشتہ، اور اس کا معنی جو ہے مادہ قرار کے قریب لکھا ہے. اگر یہ اجوف ہو، قریب کس طرح ہے؟ قارا یا قارو کا معنی ہے اجوف ہو، تو اس کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا، جمع ہونا اور اکٹھے ہونا. تو یہ کہتے ہیں قرار کے قریب ہے. بھئی قریب کس طرح ہے؟ قرار کا معنی قرار پکڑنا، اور قارا یا قارو کا معنی جمع ہونا. کہتے ہیں بھئی جب جمع ہو جائیں گی ایک جگہ پر تو قرار پکڑ لیں گی کہ نہیں پکڑ لیں گی؟ تو دیکھا، تو یہ جمع ہونا قرار کے قریب ہے کہ اس میں بھی قرار پکڑنے والا معنی ہے. بھئی یہ معنی ہے وہ معنی عام مقارب بمادہ قرار نوشتہ، اور اس کا معنی جو ہے مادہ قرار کے قریب لکھا ہے. صیغہ چہیل و پنجم، 45واں صیغہ، حجرات، بیان، جمع حجرتن است، یہ حجرتن کی جمع ہے، در واحد عین ساکن است، واحد میں عین ساکن ہے. حجرتن، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں بھائی، حجرتن جیم کیا ہے؟ ساکن ہے. تو مفرد میں تو جیم ساکن، لیکن جمع کیا ہے؟ حجرات، حجرات جیم پر ضمہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ جمع ہے حجرتن کی، در واحد عین ساکن است، واحد کے اندر عین ساکن ہے. در جمع حسب قاعدہ کہ عین فعل بالضم مؤنث وفعلتن را بوقت جمع بالف ہوتا ضمہ میں دہند. ضابطہ سمجھ لو، ضابطہ آپ کو یہ بتلائیں گے، ادھر دیکھیے کہ فعلن اور فعلتن، توجہ ہے، فعلن اور فعلتن جس میں فا پر ضمہ ہے اور عین ساکن ہے، ان کی جمع جب الف تا کے ساتھ بناتے ہیں، یعنی جمع مؤنث سالم جب ان کی بناتے ہیں تو پھر عین کو ضمہ دے دیتے ہیں. تو فعلن کی جمع کیا آئے گی؟ فعلات. اسی طرح فعلتن کی جمع بھی کیا آئے گی؟ فعلات. اور یہ بھی بتلائیں گے اس میں فتحہ بھی جائز ہے، یعنی عین پر فتحہ پڑھو تو فعلن کی جمع کیا پڑھ سکتے ہو؟ فعلات. اور فعلتن کی جمع بھی کیا پڑھ سکتے ہو؟ فعلات. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر فعلتن وزن ہو یا فعلن ہو، توجہ ہے، اگر فعلن یا فعلتن وزن ہو، دیکھو افا کے نیچے کسرہ اور عین کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس کے اندر یاد رکھو اس کی جمع کے اندر عین کو کسرہ دے دیں گے، جبکہ اس کی جمع کس کے ساتھ ہو؟ الف تا کے ساتھ. تو فعلن اور فعلتن کی جمع کیا آئے گی؟ فعلات، فعلات. توجہ ہے، چونکہ فا کے نیچے کسرہ تو اس کی مناسب عین کو بھی کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا. تو فعلات، جیسے فعلن اور فعلتن میں فا پر کیا تھا؟ ضمہ، تو عین کو بھی کیا دے دیا؟ ضمہ. لیکن وہاں پر فعلن اور فعلتن میں عین پر فتحہ بھی جائز تھا، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. اسی طرح فعلن اور فعلتن کی جمع کیا آئے گی الف تا کے ساتھ؟ فعلات. کیا آئے گی؟ فعلات. اور اس میں بھی عین پر فتحہ بھی جائز ہے، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ فعلات. اور اگر فعلن یا فعلتن ہو، توجہ ہے، یعنی فا پر فتحہ ہو، تو پھر اس کی جمع جب الف تا کے ساتھ آئے گی تو عین پر فتحہ ہوگا، یعنی فعلات. فعلن اور فعلتن کی جمع کیا آئے گی؟ فعلات آئے گی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں حجورات، بیان، جمع حجرتن است، یہ حجرتن کی جمع ہے، در واحد عین ساکن است، واحد میں عین ساکن ہے، در جمع حسب قاعدہ کہ عین فعل بضم مؤنث وفعلتن را بوقت جمع بالف ہوتا ضمہ میں دہند. اور جمع کے اندر اس ضابطے کے مطابق، کون سا ضابطہ؟ خود بیان کر رہے ہیں کہ عین فعل بضم، کہ فعل جو ضمہ کے ساتھ ہے، بضم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ضمہ کے ساتھ ہے، کہ عین فعل بضم، کہ وہ فعل جو ضمہ کے ساتھ ہے اس کا عین مؤنث، اور وہ فعلن کیا ہو؟ مؤنث. بھئی دیکھو یہ الف تا کی جمع جو آتی ہے الف تا کے ساتھ، مذکر کی آتی ہے یا مؤنث کی آتی ہے؟
مؤنث.
अलिफ ता तो जमा मुअन्नस है ना,
जी
और मुजक्कर क्या है? वाव नून के साथ। फुअलुन की जमा अलिफ ता के साथ तब आएगी जब वो मुअन्नस वाला फुअलुन हो, मुजक्कर वाला फुअलुन ना हो। इसलिए कहा कि ऐन फुअलुन बि जम मुअन्नस, वो फुअलुन जो मुअन्नस है और जम्मा के साथ है उसका ऐन जो है। और इसी तरह वह फुअलतुन और फौलतुन जो है, फौलतुन तो मुअन्नस है, इसके साथ तो ता जुड़ी हुई है, नजर आ रही है, लेकिन फौलुन के साथ तो ता जुड़ी हुई नहीं, और उसकी जमा हमेशा अलिफ ता के साथ नहीं आती, बल्कि जब वो मुअन्नस हो तो फिर उसकी जमा किसके साथ आती है? अलिफ ता के साथ। तो इन दोनों की जो आयन जो है, रा ब वक्त जमा ब अलिफ होता, इसके आयन को कि आयन फौलुन बिजम मुअन्नस व फौलतुन रा के फौलुन बिजम मुअन्नस जो है और फौलतुन जो है, इनकी ऐन को ब वक्त जमा ब अलिफ होता, अलिफ होता के साथ जमा के वक्त जम्मा में दहंद ऐन को क्या दे देते हैं? जम्मा दे देते हैं, जीमरा जम्मा दादन। तो यहां पर भी हुजूरात के जीम को जम्मा दे दिया। व फतहा हमदरी सूरत जायजस्त, और फतहा भी इस सूरत में जायज है। व दर फ्यालुन बिल कसर मुअन्नस व फ्यालतुन, और फ्यालुन कसरा के साथ मुअन्नस जो है उसमें, व फ्यालतुन और फ्यालतुन में, चूं किसरतुन, जैसे कि किसरतुन लफ्स है, ऊपर क्या आया था एक मिसाल जिक्र कर दी हुजूरात, ये अब क्या है किसरतुन, और किसरतुन किस वजन पर है? फ्यालतुन। अब इसकी जमा बनाओ भाई अलिफ्ता के साथ जी, अभी जाब्ता बताया
किसी,
हाँ किसी रा, सीन को कसरा दे दो किसी रात उन, और इसमें क्या जायज? फतहा यानी किसा रात भी जायज है। तो कहते हैं वदर फ्यालुन बिल कसर मुअन्नस व फ्यालतुन चूंकि सरतुन, और फ्यालुन कसरा के साथ जो मुअन्नस है, और इसी तरह फ्यालतुन चूंकि सरतुन, जैसे के किसरतुन का लफ्ज है, आयन रा कसरा में दहन आयन को कसरा दे देते हैं, व गाहे फतहा, और कभी कभार फतहा भी देते हैं। वदर अमसाल तमरतुन तमरातुन गोयन, और तमरतुन जैसे लफ्जों में तमरात कहते हैं, बफत है आयन किसके साथ? आयन के। देखो तमरतुन फालतुन वजन है, फालुन को भी जिक्र करना चाहिए था लेकिन मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने बयान कर दिया कि फौलुन फौलतुन इनमें जम्मा देते हैं या फतहा, और फ्यालुन और फ्यालतुन इसमें कसरा देते हैं आयन को या फतहा, फतहा भी जायज है, और फालुन और फालतुन में आयन को क्या देते हैं? फतहा। तो इन्होंने फालुन को जिक्र नहीं किया, उसको भी जिक्र करना चाहिए था, अलबत्ता फालतुन की मिसाल तमरतुन जिक्र कर दी भाई। तो कहते हैं वदर अमसाल तमरतुन तमरातुन गोयन, और तमरतुन की जमा में तमरात कहते हैं। बात समझ में आ गई, लिहाजा इबारतों में ये लफ्ज आए, मसलन तमरात आए, तो आपने इसको तमरात मीम के सुकून के साथ नहीं पढ़ना, ये जाब्ता जहन में रखना है। इसी तरह किसरतुन की जमा अलिफ्ता के साथ आए तो आपने किसरात नहीं पढ़ना। तो लबा उमूमन यूं करते हैं, जो मुफरद होता है उसी के मुताबिक अलिफ्ता साथ जोड़ देते हैं, इन्होंने जाब्ता बयान कर दिया, उसके मुताबिक आपने आयन पर जम्मा फतहा या कसरा पढ़ना है भाई। तो कहते हैं वदर अमसाल तमरतुन तमरातुन गोयन, और तमरतुन की जैसी मिसालों के अंदर तमरात कहते हैं, बफत है आयन आयन के फतहा के साथ। और एक और बात याद रखना कि ये जो जाब्ता इन्होंने जिक्र किया, ये फौलुन फौलतुन और फालुन फालतुन और फ्यालुन फ्यालतुन से जो मुताल्लिक है, ये जाब्ता सहीह से मुताल्लिक है, जो हफ्त अकसाम में सहीह है, बाकी इसके अलावा जो है अजवफ अजवफ नाकिस और मुजाफ वगैरह में इसमें मजीद तफसील है, जो फसूल अकबरी वगैरह किताबों के अंदर मजकूर है भाई। तो ये जो जाब्ता जिक्र हुआ ये किसके साथ खास है? हफ्त अकसाम में सही के साथ। अब भाई ये सीगे तो आसान थे कि हुजूरात किसकी जमा है? हुजरतुन की, बिल्कुल आसान सी बात थी। ये सीगा क्यों पूछा मुसन्निफ ने? तो मुसन्निफ आगे वजह जिक्र कर रहे हैं कि ये सीगा तो आसान था लेकिन मैं ये जाब्ता और ये तफसील बयान करना चाहता था, इसलिए मैंने इस सीगे को यहां पर जिक्र किया। कहते हैं बराए तालीम ई कायदा ई सीगा नवीश्ता शुद, इस जाब्ते की तालीम के लिए यह सीगा जो है लिखा गया। الحمدللہ کہ یہ رسالہ با انجام رسید، الحمدللہ کہ یہ رسالہ جو ہے رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب بھائی، کہ یہ رسالہ با انجام رسید، الحمدللہ کہ یہ رسالہ جو ہے اختتام کو پہنچا، بفضلی ہی اللہ کے فضل سے، جلت آلاؤہ، جلہ کا معنی ہے بڑا ہونا، عظیم ہونا، آلا کہتے ہیں نعمتوں کو، جلت آلاؤہ جس کی نعمتیں عظیم ہیں، الحمدللہ کہ یہ رسالہ اختتام کو پہنچا، بفضلی ہی کس کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، کہ جلت آلاؤہ کہ اس کی نعمتیں عظیم ہیں، جلت فعل ہے نا اور آلاؤہ اس کے لیے فاعل ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے، اس کی نعمتیں عظیم ہیں، محتوی بر قواعد شدہ، محتوی کا معنی ہے مشتمل ہونا، احتوا یحتوی کا معنی مشتمل، محتوی بر قواعد شدہ، یہ جو رسالہ ہے یہ مشتمل بر قواعد شدہ، یہ ایسے ضابطوں پر مشتمل ہوا کہ نافع مبتدی و منتہی است، جو کہ مبتدی اور منتہی کے لیے نافع ہیں، یعنی ابتدائی طالب علم ہو مبتدی ہو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہیں، اور جو منتہی طالب علم ہو یعنی آخری درجوں کا طالب علم ہو اس کے لیے بھی یہ مفید ہیں، اس میں ایسی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، بالخصوص باب افادات و خاتمہ، خاص طور پر افادات کا جو باب ہے اور خاتمہ جو ہے مشتمل بر فوائد است، وہ ایسے فائدوں پر مشتمل ہے کہ اکثر کتب صرف ازاں خالی است، کہ اکثر کتب صرف اس سے خالی ہیں، وہ ادراکہ نہایت نافع، اور ان کا جاننا، ادراک کا کیا معنی، جاننا، اور ان کا جاننا نہایت نافع ہے، نہایت فائدہ مند ہے، مقصود بالذات استحصیل علم صرف، علم قرآن مجید است، اور مقصود بالذات جو ہے تحصیل علم صرف سے، علم صرف کو حاصل کرنے سے مقصود بالذات جو ہے علم قرآن مجید ہے، قرآن مجید است، وہ قرآن مجید کا جاننا، علم صرف کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، کہ قرآن مجید کو انسان اچھی طرح جان لے، تو کہتے ہیں اور مقصود بھی ذات، یعنی اس کی ذات سے جو مقصود ہے، اس کا جو اصل مقصود ہے، مقصود بھی ذات استحصیل علم صرف، علم قرآن مجید است، کہ مقصود بھی ذات جو ہے علم صرف کو حاصل کرنے سے وہ قرآن مجید کا جاننا ہے، ودر خاتمہ سیغ قرآن مجید مذکور شدہ، اور خاتمہ کے اندر قرآن مجید کے سیغے مذکور ہوئے، کہ ادراک اکثر آن، کہ ان میں سے اکثر کو جاننا، بے مراجعت کتب تفسیر، بغیر رجوع کیے کتب تفسیر کی طرف، دشوار است، مشکل ہے، کہتے ہیں جو سیغے ہم نے خاتمہ میں ذکر کیے یہ ان کو کتب تفسیر کی طرف رجوع کیے بغیر جاننا نہایت مشکل ہے، بھائی ہم نے قیمتی باتیں آپ کو بتلا دیں اور یہیں پر ان کو حل کر دیا، ودر خاتمہ سیغ قرآن مجید مذکور شدہ، اور خاتمہ میں قرآن مجید کے وہ سیغے مذکور ہوئے کہ ادراک اکثر آن، کہ ان میں سے اکثر کو جاننا جو ہے بے مراجعت کتب تفسیر دشوار است، بغیر رجوع کیے کتب تفسیر کی طرف مشکل ہے، ازی انفع چہ خواہد بود، اس سے زیادہ نافع کیا ہوگا، اس سے زیادہ نافع اور کیا چیز ہوگی، کہ ہم نے آپ کو وہ صیغے بتا دیے کہ آپ کو مختلف تفاسیر اٹھا کر ان کو ڈھونڈنا پڑتا، ہم نے سب آپ کو اکٹھے ایک ہی جگہ بتا دیے، تو کہتے ہیں ازی انفع چہ خواہد بود، اس سے زیادہ نفع والی اور کیا چیز ہوگی، وہ بہامی جہت، اور اسی جہت سے، اسی وجہ سے، وہ بسبب اختتام ای رسالہ، اور بوجہ اس رسالے کے ختم ہونے کے، در 1276، کتنا ہے، ہزار، ہزار کو فارسی میں بھی ہزار کہتے ہیں، 1200 ہے نا، تو کیا کہیں گے، 1200، اور 76 ہے، 70 کو کہتے ہیں ہفتاد، اور 6 کو کہتے ہیں شش، تو کیسے بولیں گے، 1276، یعنی 1276، یا یوں کہہ دو 1276، 1276، 76 بھائی، یا یوں کہہ دو ہزار و وہ درمیان میں لاتے جائیں گے، ہزار و دو صد و ہفتاد و شش بھائی. اور جدید فارسی میں دو صد کے بجائے دوئست بولتے ہیں، ہزار و دوئست و ہفتاد و شش، یعنی بارہ سو چھہتر بھائی. تو دو صد کے بجائے دوئست بولتے ہیں جدید فارسی میں. تو کہتے ہیں وہ بسبب اختتام ای رسالہ در ہزار و دو صد و ہفتاد و شش ہجری نامش علم الصیغہ گزاشتہ آمد، اس سن میں اس رسالے کے اختتام کی وجہ سے اس کا نام علم الصیغہ گزاشتہ آمد قرار پایا. اس کا نام کیا قرار پایا؟ علم الصیغہ. دو وجہ ذکر کی کہ میں نے اس کا نام علم الصیغہ کیوں رکھا. ایک وجہ یہ کہ چونکہ اس کے اندر قرآن کے مشکل صیغے میں نے آخر میں بیان کر دیے، اور دوسری وجہ یہ کہ 1276 میں یہ رسالہ پورا ہوا، سن 1276 میں. اور علم الصیغہ کے جو عدد بنتے ہیں لفظ علم الصیغہ کے، وہ بھی 1276 ہیں. کتنے عدد بنتے ہیں؟ 1276. تو یہ دو وجہ سے اس کا نام میں نے علم الصیغہ رکھا، ایک تو اس میں قرآن کے مشکل صیغے آئے، اور دوسری وجہ یہ کہ علم الصیغہ کا عدد کتنا بنتا ہے؟ 1276. اور یہ رسالہ بھی کس سن میں مکمل ہوا؟ 1276 میں. تو اس کا نام علم الصیغہ قرار پایا بھائی. کس طرح ہے 1276 عدد؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا حروف ابجد، میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو حاشیے میں 12 کا عدد لکھا ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ حد، یعنی حاشیہ ختم ہو رہا ہے یہاں پر. یہ حروف ابجد ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی، یاد ہونے چاہیے. یہ تو ایک سطر ہے یاد کرنے والی بھائی، اس کو یاد کر لیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک سطر یہ لکھ لیں بھائی، لکھ لیں، جلدی سے لکھ لیں، میں لکھوا دیتا ہوں. اور ابھی آپ نے عدد بھی مجھے نکال کے بتانے کہ علم الصیغہ کے عدد کتنے بنتے ہیں. جلدی لکھو بھائی، ایک سطر ہے، ایک سطر ہے. ابجد، ابجد ملا کر لکھتے جاؤ. ابجد، ہو وز، دو آنکھوں والی ہا و اور زا، ہو وز، دو آنکھوں والی ہا و اور زا لکھ لیا. حطی، ہا طا اور یا، ہا طا اور یا. کلیمن، کاف لام میم نون، کلیمن، کلیمن. کیا لکھا؟ ابجد، ہو، وز، حتی، کلیمن. صعفص، سین، عین، فا، صاد، سین، عین، فا، صاد. صعفص، حرکات بھی لکھ لگاتے جاؤ اس پر بھائی. صعفص. قرشت، قاف، دو نقطوں والا قاف، را، شین اور لمبی تا. قرشت، قاف، دو نقطوں والا را، شین اور تا، قرشت. سخز، سا، سا ہے الف با تا سا، سا، خا اور زال، سا، خا اور زال، سخز. زغ بھائی، زغ کیسے؟ زاد اور زا بھائی، توا زا اور پھر غین، پھر غین، زاد پھر زا، توا زا اور پھر غین، زغ. دیکھ لیا؟ بس بھائی پورا ہوا، بس اس کو یاد کر لو، آپ حروف ابجد کے ماہر بن گئے بھائی. ابجد، ہو، وز، ہاں اعراب اور حرکات لگا لو. ابجد، ہو، وز، حطی، کلیمن، صعفص، قرشت، قرشت، سخز، سخز، ززغ. حرکات لگا لیں ساری بھائی جی. اور یہ حرکات ویسے یاد کرنے کے لیے ہیں، اگر کوئی فرق بھی ہے، مثلا بعض جگہ کلیمان کے بجائے کلامن ملے گا، وہ لام پر لب زبر پڑیں گے، تو یہ صرف یاد کرنے کے لیے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ کا یہاں پر لام پر زبر آئے گی یا زیر آئے گی، نہیں، جیسے آپ آسانی سے یاد کر سکیں. اب دیکھو ترتیب سے دیکھتے جاؤ بھائی، ابجد پہ نظر رکھو، نظر رکھو اس پہ. الف، الف کا عدد ہے ایک، با کا عدد ہے دو، جیم کا عدد ہے تین، دال کا عدد ہے چار، دیکھا ترتیب سے چل رہے ہیں بھائی. ہاں ہو وز، ہا کا عدد ہے پانچ، وو کا عدد ہے چھ، زا کا عدد ہے سات، حطی ہا کا عدد ہے آٹھ، طوا کا عدد ہے نو، اور نو کے بعد یا آ گئی، یا کا عدد ہے دس، یا کا عدد دس. اب اس سے آگے دہائیاں چلیں گی. ابجد ہو وس حطی کلیمن، کاف چھوٹا کاف جو ہے اس کے عدد ہے بیس، لام کا عدد ہے تیس، میم کا عدد ہے چالیس، نون کا عدد ہے پچاس. دیکھو دس دس چلتے دہائیاں چل رہی ہیں، نون کا عدد کتنا ہوا پچاس. آگے ہے صعفص، سین کا عدد ہے ساٹھ، عین کا عدد ہے ستر، اور فا کا عدد ہے جی اسی، اور صاد کا عدد نوے. آگے ہے قرشت، قاف کا عدد ہے سو، اور آگے اب سینکڑے شروع ہو گئے، تو را کتنے کے برابر؟ دو سو، شین تین سو، لمبی تا چار سو، اور سخز سا پانچ سو، خا چھ سو، دال سات سو، آگے آ گیا زغ زاد آٹھ سو، زوا تو زوا جو ہے زوا نو سو، اور غین ہزار. بھائی ہزار بھائی، سارے حروف کے عدد پتا چل گئے آپ کو. اب حاشیے کے آخر میں لکھا ہوتا ہے بارہ بارہ، یہ بارہ کس کے حروف ہیں؟ میں نے بتایا حد کے. دیکھو اس میں ہا کے کتنے عدد ہیں ذرا بتاؤ مجھے، آٹھ، اور دال کے مجھے بتاؤ چار، آٹھ اور چار بارہ. دیکھا یہ حد لکھ دیتے ہیں حاشیے کے آخر میں بارہ کا عدد، کہ یہاں حاشیہ ختم ہو رہا ہے، اس کی حد ہے. اچھا اب علم الصیغہ کے ہم نے عدد نکالنے ہیں. علم الصیغہ اس میں یاد رکھو بھائی، حروف ابجد میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو، تلفظ کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ اگر تلفظ کا اعتبار ہو تو علم الصیغہ میں کوئی الف لام پڑھ رہا ہوں نہیں، تو پھر تو ان کے عدد شمار نہیں کرنے چاہیے. لیکن رسم الخط میں الف لام لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ تو اس میں کتابت کا اعتبار ہے، جو جو حروف کتابت میں آتے ہیں ان کے عدد شمار ہوتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھنا، حرف مشدد کو ایک شمار کرتے ہیں. حرف مشدد تو دراصل کتنے ہیں؟ تلفظ میں دیکھو تو دو ہیں، لیکن لکھنے میں کیا ہے؟ ایک ہے، اسی پر شد ڈالتے ہیں. تو یہاں کتابت کا اعتبار ہے، جب ایک ہے لکھنے میں تو شمار بھی ایک ہی دفعہ کرنا ہے. اب اس کے عدد نکالو. علم الصیغہ، عین کے کتنے عدد؟
ستر.
عین کے کتنے عدد ہیں؟ ستر ہیں. اچھا لام کے؟ لام کے تیس ہیں، ستر اور تیس سو. اچھا میم کے؟
چالیس.
میم کے چالیس ہیں، سو اور چالیس کتنے ہو گئے؟ ایک سو چالیس. اچھا الصیغہ الف کے؟ ایک. کتنے ہو گئے؟ ایک سو اکتالیس، یا جمع بھی کرتے جاؤ. اچھا پھر آگے ہے لام، علم الصیغہ الف لام ہے نا، تو لام کے کتنے عدد؟
تیس.
پہلے کتنے تھے؟ ایک سو اکتالیس، اور تیس اور ہو گئے ایک سو اکہتر ہو گئے. ایک سو کیا بات ہے، کتنے ہو گئے؟ ایک سو اکہتر ہو گئے. اچھا اس کے آگے آؤ سواد، سواد کے کتنے ہیں؟ نوے ہیں. ایک سو اکہتر اور نوے کتنے ہو گئے؟ دو سو اکسٹھ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ دو سو اکسٹھ ہو گئے. اچھا اس کے بعد ہے یا، یا کے کتنے عدد؟
دس.
یہ کتنے ہو گئے؟ دو سو اکہتر ہو گئے. دو سو اکہتر. اور آگے چلو غین کے کتنے ہیں؟ غین کے ہزار ہیں بھائی. یہ کتنے ہو گئے؟ بارہ سو اکہتر ہو گئے. اور آگے ہے ہا، اس ہا کے کتنے ہیں؟ پانچ. تو 1271 اور پانچ 12, دیکھا 1276. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حروف ابجد کے اعتبار سے اس کا عدد بھی چونکہ 1276 بنتا تھا اور اسی سال میں جو رسالہ مکمل ہوا تو اس لیے اس کا نام علم الصیغہ رکھا. دو وجہ سے. دو وجہ کیا؟ ایک تو اس میں قرآن کے صیغے بیان ہوئے اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ علم الصیغہ, یعنی صیغوں کو جاننا. اور دوسرا اس کے تکمیل کا سال کون سا ہے؟ 1276. اور اس اعتبار سے علم الصیغہ کے عدد بھی 1276 بنتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بہمی جہت, اور اسی وجہ سے وہ بسبب اختتام ای رسالہ, اور بوجہ اس رسالے کے پورا ہونے کے در 1276 ہجری نامش علم الصیغہ گزاشتہ آمد. 1276 ہجری میں اس کے مکمل ہونے کی وجہ سے نامش اس کا نام جو ہے علم الصیغہ گزاشتہ آمد, علم الصیغہ قرار پایا. و بسبب ظہور این قوانین جزیلۃ التحقیق. اچھا آگے کچھ مشکل الفاظ ہیں, ذرا ان کا معنی دیکھ لو. جزیلہ کہتے ہیں بہت زیادہ, بہت کثیر. التحقیق, جزیلۃ التحقیق, بہت زیادہ تحقیق والے. یہ قوانین کیا ہیں؟ بڑی تحقیق والے ہیں. بپاس خاطر, پاس کیا معنی ہے؟ رعایت رکھنا, خیال رکھنا. خاطر, خاطر کہتے ہیں دل کو. شفیق, شفقت کرنے والا. حقیق, لائق ہو جو. صلاحیت رکھنے والا, قابل ہو جو, قابل. حافظ وزیر علی صاحب یہ نام ہے. سلمہ, ان کو سلامت رکھے. رب المواہب, بخششوں والا رب. مواہب کا معنی ہے بخششیں بھائی, موہبتن کی جمع ہے. رب المواہب بخششوں کا جو رب ہے, بخششوں والا کا جو مالک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فقہ میں آپ پڑھیں گے جگہ جگہ آئے گا رب المال. رب المال کیا معنی؟ مال کا جو مالک ہے. تو یہاں رب المواہب کا کیا معنی؟ بخششوں کا جو مالک ہے, یعنی اللہ تعالی. ملقب یعنی جس کو لقب دیا گیا ہے. بقوانین جزیلہ حافظیہ کردہ شد, یعنی اس, یہ اس کا نام رکھ, اس کا لقب رکھا گیا. اس کا نام تو ہے علم الصیغہ. علم الصیغہ ہمارے علماء کا طریقہ, بعض اوقات وہ کتاب کا نام بھی رکھتے ہیں اور اس کا لقب بھی رکھتے ہیں, لقب بھی رکھتے ہیں. تو نام اس کا کیا؟ علم الصیغہ. اور لقب کیا؟ قوانین جزیلہ حافظیہ. جزیلہ کثیر بھائی, بہت زیادہ. قوانین جزیلہ حافظیہ یعنی حافظ وزیر علی صاحب کی وجہ سے لکھا نا, تو ان کی طرف نسبت کر دی. لاہوری ان کا کیا معنی؟ لاہور والا, لاہور والا. تو یہاں حافظیہ کیا معنی؟ حافظ والے, یعنی حافظ وزیر علی صاحب والے. قوانین جزیلہ کثیر قوانین. اب ترجمہ سنو بھائی. کہتے ہیں وہ بسبب ظہور ان قوانین جزیلہ التحقیق, اور اس وجہ سے کہ ان قوانین کا جو ظہور ہے, ظاہر ہونا ہے, وہ قوانین جزیلۃ التحقیق جو بڑی تحقیق والے ہیں. بپا سے خاطر شفیق, شفیق حق. بپا سے خاطر جو دل کی رعایت رکھنے کے لیے. دل کی, کس کی دل کی رعایت؟ شفیق, وہ جو شفقت کرنے والے ہیں. حقیق, وہ جو قابل ہیں, لائق ہیں, باصلاحیت ہیں, یعنی کہ حافظ وزیر علی صاحب. کہ سلمہ رب المواہب, کہ بخششوں کا مالک جو ہے ان کو سلامت رکھے. چونکہ ان کی وجہ سے یہ قوانین جو ہیں ظہور میں آئے. بسبب ظہور این قوانین, اس وجہ سے کیونکہ یہ قوانین ظہور میں آئے. کس کی وجہ سے؟ بپا سے خاطر شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب. حافظ وزیر علی صاحب کے دل کی رعایت رکھنے کے لیے. توجہ ہے جی. کس وجہ سے یہ قوانین ظہور میں آئے یعنی لکھے گئے؟ حافظ وزیر علی صاحب کے دل کی رعایت. بھائی حافظ وزیر علی صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی نا, یہ انڈمان قید خانے میں تھے وہاں پر وہ بھی قید تھے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت آپ بھی قید یہاں اور ہم بھی قید ہیں تو ہم آپ سے علمی کچھ علمی نفع اٹھا لیتے ہیں، آپ مجھے اگر عربی زبان کے ابتدائی صرف کے قوانین مجھے پڑھا دیں۔ مولانا جو ہیں لکھتے تھے اور پھر ان کو ساتھ ساتھ پڑھاتے جاتے تھے، اس طرح یہ قوانین لکھے گئے سارے۔ بھائی تو کس کے دل کی رعایت رکھنے کے لیے یہ لکھے گئے؟ حافظ وزیر علی صاحب، یعنی ان کے دل کی رعایت رکھی، ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ قوانین جمع کیے۔ اب با محاورہ ترجمہ دیکھو بھائی۔ وہ بسبب ظہور این قوانین جزیلت التحقیق بپاس خاطر شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب سلمہ رب المواہب ملقب بقوانین جزیلہ حافظیہ کردہ شد۔ کہتے ہیں چونکہ یہ جو قوانین ہیں جو بڑی تحقیق والے ہیں، ان کو حافظ وزیر علی صاحب کے دل کی رعایت رکھنے کے لیے، جو کہ بڑے شفیق ہیں، بڑے قابل ہیں اور بخششوں کا مالک، ان کو سلامت رکھے، چونکہ ان کی وجہ سے یہ قوانین جزیلہ جو ہیں وہ ظاہر ہوئے یعنی لکھے گئے، اس لیے ملقب بقوانین جزیلہ حافظیہ کردہ شد، اس لیے یہ قوانین جزیلہ حافظیہ کے ساتھ ان کو ملقب کیا گیا، یعنی یہ اس کا ان کا لقب رکھا گیا۔ ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ خدا تعالی قبول فرماید، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں۔ وہ حقیر گناہ گار، نامہ سیاہ تباہ روزگار، از مکاری دنیاوی بر آوردہ، عافیت تامہ عنایت فرمودہ۔ جی یہاں بھی یہ مشکل الفاظ آ رہے ہیں، دیکھتے جائیے بھائی۔ حقیر، بھائی حقیر کا معنی ظاہر ہے، عاجزی کے طور پر اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میں جو حقیر انسان ہوں، ادنا درجے کا ہوں۔ گناہگار، بھائی گناہگار انسان ہوں۔ نامہ سیاہ، یعنی میرا نامہ اعمال کیا ہے؟ سیاہ ہے، سیاہ ہے، یعنی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عاجزی کرتے ہوئے مصنف فرما رہے ہیں، اللہ کے حالانکہ نیک بندے ہیں، ولی ہیں، لیکن عاجزی کے طور پر فرما رہے ہیں۔ اور انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت یہی خیال رہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں اللہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ میری پکڑ فرما لیں۔ تو چنانچہ عاجزی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو حقیر ہے، گناہگار ہے، نامہ سیاہ، جس کا نامہ اعمال کیا ہے؟ سیاہ ہے، یعنی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تباہ روزگار، روزگار کہتے ہیں زمانے کو، تباہ روزگار، زمانے کے تباہ، میں کیا ہوں؟ زمانے کا تباہ حال انسان ہوں، گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ تباہ، تو زمانے کا تباہ انسان ہوں میں۔ از مکارہ دنیاویہ، مکارہ جمع ہے مکرہن کی یا مکروہتن کی، اور مکرہن کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو۔ مکارہ دنیاویہ، دنیا کے ناپسندیدہ کاموں سے بر آوردہ، باہر نکال کر۔ عافیت تامہ عنایت فرمودہ، عافیت تامہ جو ہے اللہ عنایت فرما کر۔ از مکارہ دنیاویہ بر آوردہ، دنیاوی ناپسندیدہ چیزوں سے، یعنی دنیاوی خرابیوں سے، برائیوں سے بر آوردہ، باہر نکال کر۔ عافیت تامہ عنایت فرمودہ، عافیت تامہ عنایت فرمائے، عنایت فرمانے کا معنی دینا، دینا، عطا کرنا۔ اور عافیت کہتے ہیں مکمل سلامتی کو بھائی، یعنی ہر قسم کے امراض اور آفتوں سے سلامتی، ہر قسم کے، توجہ ہے، حدیث میں آتا ہے بھائی انسان کو اپنے لیے عافیت کی سوال کرنا چاہیے۔ اللہ جس کو عافیت دے دیں سب کچھ آ گیا بھائی، اس میں بدنی سلامتی بھی آ گئی، اس میں ہر قسم کی آفتوں سے سلامتی بھی آ گئی۔ تو دنیاوی خرابیوں سے، دنیاوی برائیوں سے باہر نکال کر، عافیت تامہ عنایت فرمودہ، کامل عافیت عطا کر کے، بر آستانہ خود و آستانہ حبیب خود بے رساند۔ آستانہ کہتے ہیں چوکھٹ کو، دہلیز کو۔ بھئی یہ دروازہ ہے، دروازے کا جو آج کل تو یہ نہیں بناتے عموماً، دروازے کے نچلے حصے بھی ایک لکڑی ہوتی تھی، دیکھی ہوگی آپ نے، یہ جو نیچے والی دروازے کے نیچے زمین کے ساتھ لکڑی لگی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں چوکھٹ بھائی، دہلیز بھائی، دہلیز، تو اس کو آستانہ کہتے ہیں فارسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کامل عافیت عطا فرما کر بر آستانہ خود اپنی دہلیز پر, اللہ کیا کرے مجھے اپنی دہلیز پر, وہ آستانہ حبیب خود اور اپنے محبوب کی دہلیز پر برسانت پہنچا دیں. اللہ مجھے اس دنیا کی خرابیوں سے بچاتے ہوئے اور پوری عافیت عطا کر کے مجھے کہاں پہنچا دیں, اپنی چوکھٹ پر اور اپنے محبوب کی چوکھٹ پر پہنچا, اپنی چوکھٹ پر یعنی بیت اللہ بھائی, اور اپنے محبوب کی چوکھٹ یعنی مدینہ منورہ مراد ہے کہ وہاں اللہ مجھے پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر. بر آستانہ خود اپنے چوکھٹ پر و آستانہ حبیب خود اور اپنے محبوب کے چوکھٹ اور دہلیز پر برسانت پہنچا دے. و محبی و محسنی شفیقی و محبی, یہ یا متکلم کی ہے, محبی اور جو میرے محب ہیں. محب کا کیا معنی؟ محبت کرنے والا, یعنی جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. وہ محسنی اور مجھ پر احسان کرنے والے ہیں, شفیقی اور مجھ پر شفقت کرنے والے جو ہیں, حافظ وزیر علی صاحب باعث تصنیف این کتاب, جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث بنے ہیں. را بہما وجوہ, ان کو ہر اعتبار سے, بہما وجوہ ہر اعتبار سے, مرفہ الحال, مرفہ الحال کہتے ہیں آسودہ حال یعنی خوش حال. کیا معنی مرفہ الحال کا؟ خوش حال, یعنی جو وہ انسان جس کے پاس مال ہو آسانی سے زندگی گزارنے والا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوش حال, مرفہ الحال. تو ان کو اللہ تعالیٰ جنہوں جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث بنے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے مرفہ الحال خوشحال. مقضی المرام, مقضی کا میں نے پورا کیا ہوا, اور مرام کہتے ہیں مقصد کو, مقصد کو یعنی ان کے مقصد کیا ہوں؟ پورے ہوں. وہ فائز, فائز کا معنی کامیاب, بھی مرادات دینی و دنیاوی, مرادات جو مراد ہیں جو مقاصد ہیں جو ارادے ہیں دینی اور دنیاوی, دارد رکھے, دارد کیا معنی؟ پھر سنو ترجمہ, اپنے لیے تو دعا کر لی کہ اللہ مجھے کہاں پر پہنچا دے, اپنی چوکھٹ پر اور اپنے محبوب کی چوکھٹ پر, یعنی وہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں نصیب فرما, وہاں کا سفر نصیب فرما, وہاں پہنچا دے. اور آگے جو اس کتاب کا باعث بنے حافظ وزیر علی صاحب, اگر ان کی خواہش اور اصرار نہ ہوتا تو یہ کتاب وہ کبھی بھی نہ لکھتے, تو اس لیے ان کو بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں محبی محسنی شفیقی, مجھ سے محبت کرنے والے, مجھ پر احسان کرنے والے, مجھ پر شفقت کرنے والے حافظ وزیر علی صاحب جو اس تصنیف کا باعث بنے ہیں ان کو اے اللہ ہر اعتبار سے خوشحال اور مقاصد کا پورا کیا ہوا اور مرادات کے ساتھ کامیاب ہونے والا دینی اور دنیاوی اعتبار سے دارت ان کو اے اللہ رکھ دے, ان کے ایسا رکھ کہ یہ ہر اعتبار سے کیا ہوں؟ خوشحال ہوں, مقضی المرام, اور ان کے مقاصد کیا ہوں؟ پورے ہوں. وفائز با مرادات دینی و دنیاوی, اور ان کے دینی اور دنیاوی جو بھی مرادات ہیں جو ارادے ہیں وہ ان میں کامیاب ہوں یعنی وہ پورے ہوں, ان کو اللہ ایسا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اور ہماری آخری دعا آخری پکار کیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. والصلاۃ والسلام علی حبیبہ, اور رحمت اور سلامتی نازل ہو علی حبیبہ اللہ کے محبوب پر, سید المرسلین جو تمام انبیاء کے سردار ہیں, وآلہ اور ان کی آل پر یعنی جو ان کی پیروی کرنے والے نیک مسلمان ہیں, وآصحابہ اور ان کے تمام صحابہ پر, اجمعین سارے کے سارے تمام کے تمام صحابہ پر رحمت اور سلامتی نازل فرما, آمین. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, ترجمہ صحیح سمجھ میں آ گیا. چلیے اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. اکاونواں سیغا قرنا, عبارت مل گئی. اکاونوا سیغہ قرن بیان. بعض مفسرین کے بیان کے مطابق در اصل اقرار نہ تھا، مذکورہ قاعدہ کے مطابق رائے اول کو اس کی حرکت نقل کر کے حذف کیا، حمزہ وصل کی حاجت نہ رہی اس لیے گر گیا، قارن نہ ہوا. اور بیضاوی میں اس کی ایک توجیہ یہ لکھی ہے کہ قار یا قارو مثل خاف یا خاف اسے قارن مثل خاف نہ ہے، اور اس کے معنی مادہ قرار کے قریب قریب لکھے ہیں. 52واں صیغہ حجرات بیان. حجرتن کی جمع ہے، واحد میں عین ساکن ہے، جمع میں جیم کو ضمہ اس قاعدے سے دیا گیا ہے کہ فعلن بالضم مؤنس، و فعلتن کی عین کو جمع بالف و تا کے وقت ضمہ دے دیتے ہیں، اور فتحہ بھی اس صورت میں جائز ہے. اور فعلن بالکسر مؤنس و فعلتن مثل کسرتن میں عین کو کسرہ دیتے ہیں اور کبھی فتحہ. اور تمرتن کی امثال میں تمراتن بفتح عین کہتے ہیں. یہی قاعدہ بیان کرنے کے لیے یہ صیغہ لکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آگئے؟ آگے دیکھیے بھائی. الحمدللہ کہ یہ رسالہ اختتام پذیر ہوا، اور بفضل خدا جلت اعلیٰہ. کیا معنی جلت اعلیٰہ؟ کہ اس کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی بڑی ہیں، کہ ایسے قواعد پر حاوی ہو گیا جو مبتدی و منتہی کے لیے نافع ہیں، بالخصوص باب افادات اور خاتمہ ایسے فوائد پر مشتمل ہے کہ جن سے اکثر کتب صرف خالی ہیں اور جن کا جاننا انتہائی مفید ہے. اس کا نام علم الصیغہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تحصیل علم صرف سے مقصود بالذات قرآن مجید کا علم ہے، اور خاتمے میں قرآن مجید کے ایسے صیغے مذکور ہیں کہ ان میں سے اکثر کا ادراک کتب تفسیر کی مراجعت کے بغیر دشوار ہے، اس سے زیادہ نافع کیا ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسالہ 1276 ہجری میں مکمل ہوا ہے، اور یاد رکھیے 1276 ہجری میں یہ رسالہ مکمل ہوا، اور 1277 ہجری یعنی ایک سال کے بعد ہی اللہ تعالی نے غیب سے ان کی رہائی کے اسباب بنا دیے اور ان کو وہاں کالا پانی جیل سے رہا کر دیا گیا. اور چونکہ ان قوانین جزیلت التحقیق کا ظہور شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب سلمہ رب المواہب کے پاس خاطر کے لیے ہوا، اس لیے رسالہ کو قوانین جزیلہ حافظیہ کا لقب دے دیا گیا. اللہ تعالی قبول فرمائے. اور حقیر گناہگار سیاہکار و تباہ حال کو مکروحات دنیاویہ سے نکال کر عافیت تامہ عنایت فرمائے، اور اپنے آستانہ اور اپنے حبیب کے آستانہ پر پہنچا دے. اور محبی محسنی شفیقی حافظ وزیر علی صاحب کو جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث ہوئے، ہر اعتبار سے خوشحال کامیاب اور دینی و دنیاوی مرادوں سے مالا مال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبه سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. چلیے الحمد للہ بعلم الصیغہ فارسی بھی مکمل ہوا اور اردو بھی مکمل ہوا. آپ سب حضرات کو بھی مبارک ہو بھائی، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم خاصیات ابواب شروع کریں گے، اور وہ بھی مختصر ہے انشاءاللہ، وہ بھی اللہ جلد مکمل کرنے کی توفیق دے دیں گے. چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.